الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحاب الذین اوفوا عہدہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
سامعین، یہ بیان آپ حق اسلامی کے سیٹ ہاؤس محلہ حق نواز شہید بازار کھیتیاں والا جھنگ صدر کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں.
قابل قدر معزز علماء کرام، مشائخ عظام اور میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، طالب العلم بھائیوں، نہایت ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے دیار غیر میں اپنے ہم وطنوں، ہم زبان اور ہم مسلک احباب سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کی اس محفل کے منتظمین، بالخصوص صاحبزادہ قاری عبد الباسط صاحب اور ان کے رفقاء کا، جنہوں نے آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا یہ موقع مرحمت فرمایا ہے. میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے قبل تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں نے مکہ مکرمہ میں کی ہے اس کے سامعین اگر کافی تعداد میں ہیں تو میں پھر اپنی بات کو، عنوان کو بدل کر دوسرے انداز میں پیش کروں، اور اگر وہ ساتھی زیادہ ہیں جو پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں تو میں پھر اسی عنوان کو شروع کروں. مکہ والے ساتھی جنہوں نے بات سنی تھی ادھر ہاتھ کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں اپنی بات کو ایک دوسرے عنوان سے شروع کرنا چاہوں گا. آئیے اس بات کی طرف غور کیجئے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز اس جہان میں اگر آپ سوچیں گے تو میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف نہیں ہوگا، اس جہان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے نکھار کے لیے اور جس کے تحفظ کے لیے، جس کی تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس جماعت نے اپنا خون دیا ہے. سارے انسانوں میں سے بلند و بالا مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے، بلکہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں عظمت اور رفعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے. مگر اس عظیم ہستی کا خون بھی اگر بہا ہے اور ان کے مبارک دندان اگر شہید ہوئے ہیں اور ان کے مقدس وجود پر اگر پتھروں کی بارش ہوئی ہے تو کس مقصد کے لیے؟ ایمان کی دعوت اور ایمان کے تحفظ اور ایمان کے نکھار کے لیے۔ تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا خون بہا ہے۔ ایمان دوسرا نام اسی کا عقیدہ رکھ لیجئے، اسی کو آپ اسلام کے نام سے تعبیر کر لیجئے، ایک ہی چیز ہے۔ تو جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس قیمتی چیز کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو اس کے تحفظ کا احساس بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ملک قیمتی ہے تو ملک کی سرحد کے تحفظ کے لیے جان بھی دی جاتی ہے، مکان قیمتی ہے تو مکان کے تحفظ کے لیے چوکیدار بھی رکھا جاتا ہے، جان قیمتی ہے تو جان کے تحفظ کے لیے رقم کو خرچ کر کے اس کا تحفظ بیماری سے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب ملک کے لیے جان دی جا سکتی ہے، عزت آبرو کے تحفظ کے لیے جان دی جا سکتی ہے اور اپنی جان پر آئے تو ساری کی ساری مال و متاع خرچ کی جا سکتی ہے، تو جب بات ایمان کے تحفظ کی آئے تو 100 جان دے کر بھی یہ کہا جائے گا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب ایمان کی بات آئے گی تو ایک جان نہیں، پھر 100 جان دے کر بھی سمجھیں گے کہ کچھ نہیں دیا، کم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ ایمان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے، سپاہ صحابہ عقیدے نظریے اور اسلام کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے، اور آج یہ جنگ اتنی عالمگیر ہمہ جہت اور اس انداز میں پوری کائنات پر پھیل چکی ہے۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو بے جانا ہوگا کہ 14 صدیوں میں نہیں بلکہ جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے آج تک اتنی بڑی جنگ اس جہان میں نہیں لڑی گئی جتنی بڑی جنگ کا آغاز اس وقت ہو چکا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آج جنگ کیا جنگ؟ عقیدے اور نظریے کی جنگ، فکری جنگ، ایمان اسلام کے تحفظ کی جنگ عالمی سطح پر لڑی جا رہی ہے۔ اور آج کی جنگ میں ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے اور خطرے کا پہلو یہ ہے کہ آج تک جتنی جنگیں لڑی گئیں اس میں ایک بات تھی، ایک طرف مسلمانوں کے لشکر، ایک طرف کفار کا ٹڈی دل لشکر، دونوں ہوتے تھے۔ چاہے مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست ہو لیکن ایک تمیز ہوتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہیں۔ مسلمان شکست کھا کر بھی، مسلمان نقصان اٹھا کر بھی، مسلمان دشمن کے غالب ہونے کے بعد بھی اپنے دین اور ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا تھا اور اپنے ایمان پر سودے بازی کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ جنگ اگرچہ بڑی خطرناک ہوتی تھی، اس جنگ میں اگرچہ بڑا نقصان ہوتا تھا لیکن یہ پہلو اس کا بہرحال محفوظ تھا کہ شکست کھا کر بھی، نقصان اٹھا کر بھی مسلمان اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا اور غیر مسلم کو کافر سمجھتا تھا، وہ اس کی تہذیب و ثقافت کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اس کے عقائد و نظریات کو ایمان پر غلبہ پانے نہیں دیتا تھا۔ آج جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی خطرناک ہے، ایک تو ہمہ جہت اور کائنات کے تمام گوشوں میں پھیلی ہوئی، اور ایک طرف سے اس انداز میں مسلح کہ تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اس جنگ کو لڑا جا رہا ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ جنگ اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ دشمن نے لبادہ اسلام کا اوڑھ لیا ہے۔ دشمن نے لبادہ دشمن نے نعرہ اسلام کا لگایا ہے، دشمن نے لبادہ مسلمانوں کا اوڑا ہے، اسلام اور مسلمان کا نام لے کر مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو سے اسلام اور دین کو چھیننے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے عقیدہ توحید کو مٹانے کے لیے، قلوب مومن سے عشق مصطفیٰ کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کرام کا احترام ختم کرنے کے لیے، مسلمان کے قلوب و اذہان سے قرآن پاک کی عصمت کا عقیدہ ختم کرنے کے لیے، آج جو کفر جنگ لڑ رہا ہے اس کفر نے نام اسلام کا شروع کیا ہے، نعرہ اسلام کا لگایا ہے، اور اسلام کا نام لے کر، اسلام کا نعرہ لگا کر وہ اپنی جنگ کا آغاز کر چکا ہے، اپنی جنگ کا آغاز. بے شک وہ جنگ بڑی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی جان کو خطرہ ہو. مسلمانوں کی جان کے تحفظ کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کی جان کی تحفظ کے لیے جنگ لڑنا اور اپنی جان قربان کر دینا بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی ضرورت کی بات ہے. بوسنیا کے مسلمانوں کو آزادی دلوانے کے لیے، ان کی عزت آبرو جان مال کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے وسائل کو اس آگ کے اندر جھونک دینا بڑی عظمت، بڑی جرت اور وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. مسلمان کی جان کو بچانا اور مسلمان کی عزت اور آبرو کو بچانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن مسلمان کے ایمان کو بچانا اس سے بھی زیادہ اہم اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، اس سے بھی زیادہ اہم اور اس سے بھی بڑی بات ہے. جان چلی جائے گی تو ایک جان جائے گی، جان چلی جائے گی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک جان چلی جائے گی تو اس جہان سے آنکھیں بند ہو جائیں گی، لیکن اگلے جہان تو ہیں. ایمان چلا جائے گا تو یہ جہان بھی گیا، اگلا جہان بھی گیا. اور جب مقابلہ ایمان اور جان کا ہوتا ہے تو ہمیشہ جان ایمان پر قربان ہوا کرتی ہے، ایمان جان پر قربان. تو مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے جنگ کرنا بھی عظمت ہے، لیکن مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے جنگ کرنا اس سے بھی بڑی عظمت کی بات ہے اور اس سے بھی بڑی ضرورت کی. تو میرے بھائیو، میں جس عالمی جنگ کی بات کر رہا ہوں وہ جنگ ہے نظریے کی جنگ، عقیدے کی جنگ، ایمان کی جنگ. اس وقت خربوں روپے سے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری پریس کو استعمال کر کے، تمام وسائل کو بروئے کار لا کر، اسلام کے عنوان پر لٹریچر، اسلام کے عنوان پر خطیب، اسلام کے عنوان پر ڈاکٹر، اسلام کے عنوان پر بڑے بڑے مبلغ تیار کر کے باضابطہ دنیا کے گوشوں گوشوں میں بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کو ایک ایک مہینے پر 25-25 ہزار روپے تنخواہ اور وظیفہ دیا جاتا ہے، جو دنیا کے کونے کونے میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں آؤ اسلام کی ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم نشاط اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے آگے قدم بڑھا رہے ہیں، آؤ اسلام کے انقلاب کے لیے ہمارا ساتھ دو. اسلام کی دعوت، اسلام کا نعرہ، اسلامی انقلاب کے علمبردار ہونے کا لوگوں کے سامنے یہ نعرہ پیش کر کے، اسلام کے عنوان پر اپنا تعارف کرا کر پھر جو دعوت دی جاتی ہے وہ دعوت کیا ہے کہ آؤ اسلام کے نام پر ہمارے قریب آؤ، آؤ اسلام کا انقلاب دنیا میں برپا کرنے کے لیے ہم ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں. جب لوگ اسلام کا نعرہ سن کر اور ان کے خوشنما چہرے دیکھ کر اور پھر ان کے اخلاص میں اس رچی بسی آواز کو دیکھ کر ان کے قریب آتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، یا ان کا لٹریچر پڑھتے ہیں، یا ان کی گفتگو ان کی محفلوں میں بیٹھ کر سنتے ہیں،
تو اپنی بات کا آغاز اسلام سے کرتے ہیں، اپنی بات کا آغاز دین سے کرتے ہیں، مذہب سے کرتے ہیں، اسلام سے بات کا آغاز کر کے، اسلام سے دین سے اپنے لٹریچر کو شروع کر کے ساتھ ساتھ یہ بات کرتے چلے جاتے ہیں کہ اسلام کا انقلاب تو لانا ہے، اسلام دین مساوات ہے، اسلام ہماری تمام ضرورتوں کا حل ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن افسوس کہ جو اسلام، پیغمبر اسلام اس پوری کائنات تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، وہ اسلام حضور کے جانے کے بعد معدوم ہو گیا کہ پیغمبر کی تیار کردہ ساری جماعت مرتد ہو گئی۔ تو جو اسلام 14 صدیاں قبل معدوم ہو گیا، جو اسلام 14 صدیاں قبل جزیرہ عرب میں نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں بھی نہیں، مدینہ منورہ میں چند گھرانوں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، ہم اس اسلام کو اثر نو پھر دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اتنی سی بات میں، اتنے سے انداز میں وہ اتنی بڑا ایک زہر کا انجیکشن سامعین پر، قارئین پر لگا جاتے ہیں کہ سننے والے کے ذہن میں یہ بات چھوڑ جاتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تمام صحابہ مرتد ہو گئے، اور بات وہ دبے لفظوں میں وہ کہہ گئے جو ان کے بڑے آباؤ اجداد نے، ان کے مذہبی لیڈروں اور پیشواؤں نے، ان کے بانیوں نے اپنی کتب میں کہی تھی، ارتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاث، کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی پیغمبر کی ساری جماعت مرتد ہو گئی تھی سوائے 3 کے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا خوش نما نعرہ لگا کر، اسلامی انقلاب کے برپا کرنے کی فکر دے کر، اسلام کی طرف بلانے کے انداز اختیار کر کے، جو شخص سامعین کو، جو کتاب قارئین کو یہ بات سکھا دے اور ان کے قلب و جگر میں یہ بات بٹھا دے کہ پیغمبر اسلام کے صحابہ حضور کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، بتلاؤ اس نے اسلام کے عنوان پر ہمارے دین دل سے ایمان اور ہمارے ذہن سے دین چھین لیا ہے یا دے دیا ہے؟ یہ انداز ہے دشمن کا، یہ انداز ہے۔ اب میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، میری مراد آج ایران کی طرف سے شروع کی جانے والی وہ عالمی سازش ہے کہ ایران اپنا اس وقت اپنے بجٹ کا 1/4 ایران اس بات پہ صرف کر رہا ہے، کسی کو اعتبار نہ آئے تو وہ رشیا کی آزاد ہونے والی نئی مملکتوں کو جا کر دیکھ لے، اعتبار نہ آئے تو وہ فلپائن میں جا کر دیکھ لے، وہ چائنا میں جا کر دیکھ لے، افریقہ میں جا کر دیکھ لے، لندن امریکہ میں جا کر دیکھ لے، فرانس برطانیہ میں جا کر دیکھ لے کہ کس طرح یہاں سے بھیجے جانے والے مبلغین، یہاں سے بھیجے جانے والے دائی، یہاں سے شائع کر کے دنیا میں تقسیم کیا جانے والا لٹریچر اسلام کے نام پر لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہمیں اسلام تو چاہیے، لیکن افسوس کہ اسلام پیغمبر کے بعد معدوم ہو گیا تھا، اسلام کے نام پر کفر۔ اور پھر اس انداز سے آپ میں سے کہیں گے کہ وہ کون سا لٹریچر ہے، کیا ہے وہ لٹریچر؟ تو بہت ہی زیادہ خطرناک لٹریچر ہے، لیکن ممکن ہے آپ کو کتابوں کے نام یاد نہ رہیں، آپ کو کلینی مجلسی توسی کی بات یاد نہ رہے، میں ان ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں، میں صرف مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر کرتا ہوں۔ خمینی کو دنیا میں تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو نہ جانتا ہو، خمینی کے نام سے تو واقف ہے، اور خمینی کی شخصیت کو دنیا میں اس انداز میں روشناس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے گویا کہ 14 صدیوں بعد ایک شخص پیدا ہوا ہے کہ جس نے اسلام کا انقلاب برپا کر دیا، اسلامی انقلاب کا علمبردار، اسلام کا ہیرو، بلکہ یہاں تک کہ 13 امام، اور جناب اس نے شہنشاہیت کو ختم کر کے مکمل اسلام پردہ نافذ ہو گیا۔ جناب ایران میں تو اسلام آ گیا ہے، اسلام کے حوالے سے خمینی کا اتنا پرچار کیا گیا کہ پاکستان کے ریڈیو ٹی وی جو ہم سنتے ہیں وہ تو خمینی کی تعریف پر وقف ہو کر رہ گئے، اور پاکستان کے اخبارات 11 فروری کا جو اخبار، جو بھی آپ پاکستان کا اٹھائیں گے، اس اخبار کے 2-2 صفحے اس بات پر شائع ہیں کہ ایران کا اسلامی انقلاب اور اسلامی انقلاب برپا کرنے والے اسلام کے ہیرو، اسلامی انقلاب کے رہبر رہنما، اسلامی انقلاب کے علمبردار خمینی نے یہ تاریخی کام کیا ہے. سب سے پہلے خمینی کا تعارف اسلام کے حوالے سے, یہ کرایا جا رہا نہیں کرایا جا رہا, خمینی کا تعارف اسلام کے حوالے سے, خمینی کی عظمت کو, شخصیت کو مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے یہ پہلا انداز ہے. اور آج نوبت کہاں تک پہنچی ہے؟ نوبت یہاں تک کہ پاکستان کے صدر, پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان تو پاکستان ہے اور باقی ملکوں کے جو لوگ ایران میں پہنچتے ہیں یا خمینی کی موت کا یا ایران کے انقلاب کا جب دن آتا ہے وہ اپنے بیانات دیتے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم خمینی کی قبر پر آ کر کہتے ہیں بڑی مدت سے خواہش تھی کہ آپ کی زیارت کروں مگر زندگی میں زیارت نہ ہو سکی, اب آپ کی قبر پر آیا ہوں بالکل سکون ملا ہے, آپ کی تعلیمات مینارہ نور ہیں. آپ کی تعلیمات, تو بھائی جس کی تعلیمات وزیر اعظم کے نزدیک مینارہ نور ہیں وزیر اعظم ان کی تعلیمات پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ وزیر اعظم بھی ان کے معترف, صدر بھی ان کے معترف, دنیا کے بڑے بڑے لوگ ان کے گن گا رہے ہیں اور ان کی عظمت اپنے ذہنوں میں بٹھا چکے ہیں. پہلی سازش یہ کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں میں, چھوٹے چھوٹے لوگوں میں اور آنے والی نسلوں, خاص طور پر سکول کالج کے بچوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں مفت لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہ فکر دی جا رہی ہے کہ خمینی اس دور کا اسلام کا سب سے بڑا علمبردار تھا, اسلامی انقلاب کا وہ ہیرو تھا. یہ ہے پہلی بات کہ خمینی کا تعارف اسلام کے حوالے سے, خمینی کا تعارف اسلام کے حوالے سے. اور یہ ایک فطرتی بات ہے, جب کسی ذہن میں کسی آدمی کی عظمت اور شخصیت بیٹھ جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے, وہ اس کے افکار کو کتاب کی صورت میں ہے تو مطالعہ کرنا چاہتا ہے, کیسٹ کی صورت میں ہے تو سننا چاہتا ہے, ویڈیو کی صورت میں ہے تو دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایک فطرتی بات ہے. جس جس آدمی کے ذہن میں مولانا حق نواز کی محبت ہے, جس بچے کے ذہن میں مولانا حق نواز کی عظمت ہے, آپ اس بچے کو کہیں کہ میرے پاس ایک کتاب آئی ہے جس میں مولانا کی زندگی کے حالات ہیں, وہ فوراً بچہ کہے گا آپ مجھے مطالعے کے لیے دے دیں. بڑا تو کہے گا, بچہ بھی کہے گا. جس کے ذہن میں مولانا حق نواز کی عظمت ہے اسے آپ کہیں میں آپ کو کیسٹ دوں مولانا حق نواز کی, آپ سن کر واپس کر دیں, وہ کہے گا اس سے بڑا تاون کیا ہو سکتا ہے, کیوں وہ آپ سے کیسٹ مانگ رہا ہے, پیسے خرچ کر کے وہ کتاب کیوں خرید رہا ہے, پیسے خرچ کر کے وہ اپنی جیب خرچ کو خرچ کر کے آپ سے کیسٹ کیوں لے رہا ہے, کہ اس کے دل میں دماغ میں عظمت بیٹھ گئی. پہلی سازش مسلمانوں کی نسلوں میں, نوجوانوں میں خمینی کی عظمت بٹھانے کے لیے ریڈیو, ٹی وی, اخبارات وقف ہیں. اور جب ہم نے اخبارات سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں, ہم نے کہا یہ حقیقی چہرہ ہے جس کا میں ابھی حقیقی چہرہ سامنے لاؤں گا, یہ ہے حقیقی چہرہ. کہنے لگے مولوی صاحب بات تو آپ صحیح کرتے ہیں لیکن آپ نے خبر لگوانی ہو تو آپ خبر لگواتے ہیں ایک پیسہ نہیں دیتے, یہ ایران والوں نے ایڈیشن شائع کرانا ہو تو 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, چلو ایک دن ایڈیشن شائع کر دیا, یہ کسی کی مرضی ہے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, ہمیں تو 10 لاکھ مل گئے. ایک ایک اخبار کو 10 لاکھ روپے دے کر ایڈیشن شائع کروائے گئے, 2-2 صفحات پر تعارف اسلام کے حوالے سے. یہ تو تعارف شخصیت کو ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش پہلی. اور نئی آزاد ہونے والی ریاستوں میں جن کے پاس قرآن نہیں تھا انہیں جناب ان کی مادری زبانوں میں اسلام کے نام پر لٹریچر, اسلام کے نام پر. جو 90 سال تک روس کے پنجہ استبداد میں رہے اور 90 سال تک سینہ بسینہ ایمان کی چند باتیں اپنے آباؤ اجداد سے سن کر جنہوں نے یاد رکھی ہوئی تھیں, جب انہیں آزادی ملی تو ایران کی طرف سے اسلام کے حوالے سے لٹریچر, اسلام کے حوالے سے دائی, اسلام کے حوالے سے مبلغ ان کے پاس پہنچ گئے, بلکہ غریبوں کی مدد کے عنوان سے اور فلاحی رفاعی کاموں کے عنوان سے ان کے درمیان چلے گئے. انہوں نے کہا واہ, واقعی اس دنیا میں ایران ایسا ملک ہے جو خالص اسلام ہمارے پاس لے کر آیا ہے اور اس نے ہمارے زخموں پہ مرہم لگایا ہے, ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے. چائنا میں, افریقہ میں, دنیا کے کونے کونے میں یہی انداز. تو دنیا میں اسلام کے حوالے سے ایران سے جو لٹریچر جا رہا ہے, ایران سے جو مبلغین جا رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں, میں سب کی تفصیل نہیں کرتا, میں صرف ایک خمینی کی بات کرتا ہوں. ایک خمینی جس کا تعارف اسلام کے حوالے سے کرایا جا رہا ہے, اس کی کتنی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، ان کی تعداد ایک درجن کے لگ بھگ ہے، ایک درجن کے لگ بھگ ہے، اور اس کی وہ کتابیں دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو کر ہر ملک میں جا رہی ہیں اسلام کے حوالے سے، خود اپنی تصنیفات، غیروں کی نہیں بات کرتا. کشف اسرار حکومت اسلامیہ تحریر الوسیلہ، آخری وصیت نامہ جسے صحیفہ نور کہتے ہیں، اسی طرح اتحاد و یکجہتی خمینی کی نظر میں، اسی طرح اس کی دیگر کتابیں ہیں. میں اب آپ کے سامنے اسی کی کتابوں سے چند حوالے پیش کرتا ہوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، جذبات سے ہٹ کر. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ اسلام ہے یا کفر ہے. اگر اسلام ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس کی تائید کرنی چاہیے، اور اگر کفر ہے تو لوگوں کے پاس یہ کفر اسلام کے نام پر جاتا ہے، پڑھنے والوں پر کیا اثرات ڈالیں گے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پہلی کتاب خمینی کی کشف اسرار ہے. کشف اسرار میں علل اعلان، اور یہ اتنی اہم کتاب ہے، 28 ستمبر 1992 کو وزیر اعظم پاکستان نے گورنر ہاؤس لاہور میں ایک اجلاس بلایا، جس میں اس نے سپاہ صحابہ کی طرف سے مجھے، مولانا ضیاء القاسمی اور مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب کو بلایا، اور اس نے ہر جماعت کے نمائندوں کو بلایا، اور اس میں اہل تشیع بڑی تعداد میں موجود تھے، اور اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کرام اور جید علماء کرام ملک کے ممتاز شخصیات، یہاں تک کہ مولانا تقی عثمانی جیسے عظیم لوگ موجود تھے، یہ سارے موجود تھے. اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہیں، گورنر پنجاب موجود ہیں، وفاقی وزراء موجود ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور موجود ہیں، ایک بڑا ہی اہم اجلاس. سارے اجلاس کا لب لباب اور خلاصہ کیا تھا؟ سارے اجلاس کا خلاصہ اور لب لباب تھا سپاہ صحابہ پہ نزلہ گرانا، سپاہ صحابہ پہ پابندی لگانا. تمام علماء کو قائل کرنا تھا کہ یہ سپاہ صحابہ والے جو شدت پسند ہیں، تخریب کار ہیں، کافر کے فتوے لگاتے ہیں، اور اس انداز میں یہاں تفریق کی بات کرتے ہیں، سارے علماء ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں تاکہ یہ تنہا رہ جائیں. جب تنہا رہ جائیں گے سب علماء کی رائے سے ہم ان پر پابندی لگا دیں گے، تو پھر مذہبی جماعتوں میں کوئی ہمارا مخالف نہیں ہوگا، ہر ایک ہمارا ممد اور معاون ہوگا، تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. چنانچہ سلسلہ شروع ہوا تقریروں کا. اب جو تقریریں شروع ہیں، کوئی کہتا ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری جناب کتاب ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے. یہ جو تفرقے والی بات کی جاتی ہے، یہ تو بالکل امریکہ کی سازش ہے. کوئی کہتا ہے یہ بالکل جناب لیڈری چمکانے کا چکر ہے. جو دنیا کے الزامات لگائے جا سکتے تھے وہ لگائے جانے لگے. کوئی سرکاری مولوی سرکار کا نمک کا حق ادا کرنے لگا، کوئی بغض میں حسد میں مارا ہوا اپنے غیظ و غضب کی آگ بسانے لگا جس طرف سے جو دل میں تھا، چنانچہ وہ بڑے اچھے انداز میں وزیر اعظم کے سامنے اگلا گیا، یہاں تک کہ وزیر اعظم کے چہرے پر سرخی اس طرح نمایاں تھی گویا کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹنے والے ہیں، اور ایسا محسوس ہونے لگا اس پوری محفل میں جیسے دنیا میں ہم سے بڑا مجرمی کوئی نہیں. اتحاد کا درس دینے والے ہمیں کافر سمجھ رہے تھے، اتفاق کا درس دینے والے ہم سے نفرت کر رہے تھے، محبت اور الفت کے نعرے لگانے والے ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے تھے. ہم نے کہا تم اپنی بات کر لو، آخر باری ہماری بھی تو آئے گی. جب ساری باتیں ہو چکی ہم نے کہا ہمیں بھی اجازت ہے بولنے کی، کہا جی آپ بھی اپنا موقف پیش کریں. ہم نے کہا ہم کچھ نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چند حوالے، کتابیں تو جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں ان کی تعداد 110 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 110 ہے. لیکن ہم کسی کتاب کا، ہم کہیں گے یہ فلانے کتاب لکھی ہے، آپ کہیں گے یہ تو مر گیا ہے. ہم کہیں گے یہ فلانے لکھی ہے، آپ کہیں گے اسے تو دیوار کے پیچھے کوئی نہیں جانتا. ہم کہیں گے یہ فلانے لکھی ہے، آپ کہیں گے یہ ہمارے ملک میں نہیں رہتا. ہم کہیں گے یہ فلانے لکھی ہے، آپ کہیں گے یہ زیادہ بڑا علامہ نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ فلانے لکھی ہے، وہ شیعہ کہیں گے ہم تو اسے مانتے نہیں ہیں. ہم بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. سب سے پہلی کتاب جناب کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں خمینی کی. کس کی؟ خمینی کی. اور یہ کتاب کا نام کشف اسرار ہے. یہ شیعہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خمینی کے نمائندے بیٹھے ہیں، یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے یعقوب توسلی نائب صدر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب خمینی کی نہیں ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو ہم نام لکھ کر دیتے ہیں، ابھی خانہ فرنگ ایران لاہور سے منگواؤ، یہی کتاب تم منگواؤ، حوالہ ہم دکھا دیتے ہیں. کشف اسرار، انہوں نے کہا جی کیا ہے اس میں؟ ہم نے کہا جی یہ وہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے کو اسلام کا ہیرو کہا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اسلام کے حوالے سے دنیا میں مفت تقسیم کی جا رہی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اسلام کے نام پر دنیا میں جا رہی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں، یہ صفحہ 107 ہے۔ خمینی لکھتا ہے کہ پیغمبر کے جتنے صحابہ تھے یہ سارے کے سارے حکومت دولت پر قبضہ کرنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ مل گئے تھے، ان میں سے کسی کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا۔ بتلاؤ یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا، صحابہ کے بارے میں کہیں کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، یہ تو اتحاد ہے، یہ تو اتفاق ہے، یہ تو اسلام ہے۔ ہم خمینی کے بارے میں کہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا تو یہ جناب تقریب کاری ہو گئی، یہ دہشت گردی ہو گئی۔ خمینی کو کافر کہہ دیں تو دہشت گردی ہے، یہ پیغمبر کی ساری جماعت کو کافر کہہ دیں تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ انہوں نے کہا جی کتاب لائیں، کتاب پیش کی، ہم نے کہا یہ کتاب ہے پڑھیے، کسی کو شک ہے منگواؤ کتاب، کسی کو شک ہے۔ کہنے لگے جی یہ ہماری کتاب نہیں ہو سکتی، ہمارے کان چھاپی ہے۔ ہم نے کہا جی ابھی آپ خانہ فرانک سے منگائیں، ابھی منگوائیں۔ دوسرا حوالہ اسی کتاب میں آگے بڑھ کر وہ کہتا ہے خالد بن ولید کی بات کرتے ہو، سیف اللہ کہ اللہ کی تلوار تھے، کہتا ہے خالد اللہ کی تلوار ہو سکتا ہے؟ خالد کا تو کام ہی یہی تھا، دن کو مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، رات کو ان کی بیویوں سے بدکاری کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ کے لقب سے، پیغمبر کی زبان سے سیف اللہ کا لقب پائیں، انہیں تم مومنوں کا قاتل کہو اور ان پر زنا کا الزام لگاؤ، یہ تو اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق ہے، اور اس کا لکھنے والا اسلام کا ہیرو ہے۔ وہ خالد بن ولید کو معاف نہ کرے، اسلام کا ہیرو ہے، میں اس کے بارے میں لب کشائی کر دوں، ہم تقریب کار بن گئے، ہمارا قصور کیا ہے؟ آگے کھول لیجئے، اسی کتاب میں اس نے عنوان باندھا ہے، اس نے ہیڈنگ لگائی، مخالفت ابو بکر با قرآن خدا، ابو بکر خدا کے قرآن کا مخالف تھا۔ اور آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ قرآن کی بات کرتے ہو، اگر کوئی سوال کرے کہ اس قرآن میں تمہارے 12 اماموں کا نام نہیں ہے، تو خمینی کہتا ہے میں اس کا جواب دوں گا کہ بھائی اگر قرآن میں ہمارے 12 اماموں کا نام آ بھی جاتا تو جو لوگ اپنی مرضی سے قرآن کو بدل رہے تھے، قرآن میں تغیر و تبدل پیدا کر رہے تھے، قرآن کے اندر چینجنگ کر رہے تھے، قرآن میں تحریف کر رہے تھے، قرآن میں اضافے کر رہے تھے، وہ ہمارے اماموں کا نام بھی نکال دیتے، تو جو شخص یہ کہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، جو شخص یہ کہے اس میں کمی کر دی گئی ہے، جو شخص یہ کہے اس قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ تو مومن ہے، اور ہم کہیں کہ قرآن میں تبدیلی کا موقف پیش کرنے والا، تبدیلی کا نظریہ رکھنے والا، تبدیلی کا عقیدہ رکھنے والا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کہنا ظلم ہو گیا، ہمارا کہنا زیادتی ہو گئی، اس کے اس عقیدے کا اظہار کرنا اسلام ہو گیا، یہ کہاں کے انصاف ہے؟ صفحہ 117 کھول لیجئے، علل اعلان خمینی نے لکھا، علل اعلان بغیر شرم جھجھک کے، بغیر رکاوٹ کے، بغیر شرمندگی ندامت کے، بغیر اس احساس کے کہ پڑھنے والے کا دل جلے گا، بغیر اس احساس کے کہ دنیا اسلام میں زلزلہ طاری ہو جائے گا، بغیر اس احساس کے کہ اس لکھنے کے بعد کوئی مومن بھی میرے ساتھ اتحاد کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس نے تمام تر مصلحتوں کو پامال کرتے ہوئے، تمام تر اتحاد اور اتفاق کے نعروں کو پسے پش ڈالتے ہوئے علی نار کہتے ہیں کہ عمر کون تھا؟ اصلی کافر اور زندیق تھا۔ حضرت فاروق اعظم کو اصلی کافر اور زندیق لکھنے والا اسلام کا ہیرو ہے، اصلی کافر زندیق لکھنے والے کی تعلیمات منارہ نور بن گئیں، اصلی کافر اور زندیق لکھنے والا اسلامی انقلاب کا لیڈر بن گیا، اصلی کافر اور زندیق لکھنے والا دنیا میں قابل تقلید بن گیا، اور اسے خراج تحسین پیش کرتے ہو۔ فاروق اعظم کو کافر کہے تو تحسین کے لائق ہے، اور میں اس کو کافر کہوں تو مجھ سے نفرت کی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی اصول بھی تو ہونا چاہیے، کوئی پیمانہ عدل بھی تو ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ جب یہ حقائق پیش کیے گئے، مائی نے کوئی لال نہیں جنا تھا جو اس کا انکار کرتا اور جواب دیتا، جان چھڑانے کے لیے بغلے جھانکنے لگے، سر کھجلانے لگے، کہنے لگے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں، وہ جائزہ لے گی کہ کس کس کتاب میں ہے، ہم کتابیں ضبط کر لیں گے۔ ہم نے کہا اس طرح مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، تم ساری کتابیں ضبط کر لو، ہم پاکستان میں تو ضبط ہو جائیں گی، دنیا میں بھی ضبط ہو جائیں گی، دنیا میں کوئی خمینی کی کتاب نہ رہے، لیکن پھر اس کو ریڈیو ٹی وی اخبار اسلام کا ہیرو لکھے، پھر بھی ہمارا فرض ہے ہم لوگوں کو بتلائیں۔ یہ ایک کتاب کا کفر ہے اور چند اقتباسات ہیں، مجھے بتلاؤ ان کفریات پر مبنی کتاب اور اتنی اتھنٹک اور اتنی اہم کتاب جو 250 صفحات پر مبنی ہے ایران سے شائع ہو کر پوری دنیا میں اسلام کے نام پر جا رہی ہے، اب بتلاؤ اس سے اسلام پھیل رہا ہے یا کفر پھیل رہا ہے؟ کیا پھیل رہا ہے؟ اور نام اسلام کا ہے نام، تو میں ایک ہی کہتا ہوں، اگر کچھ نہ ہوتا، ایران کا اور لٹریچر نہ ہوتا، خمینی کی اور کتابیں نہ ہوتی، اسلام کے نام پر صرف کشف اسرار ایران سے شائع ہو کر دنیا میں تقسیم ہو رہی ہوتی، ہمارے لیے مصلحت کی چادر اوڑھ کر، ہمارے لیے حالات کے سامنے رکھ کر، اس کے تقاضوں کے اور اس کی نبض کو دیکھ کر گھر میں بیٹھ جانا بے غیرتی ہوتی، بے حیائی ہوتی اور اسلام سے دشمنی ہوتی، اگر ایک کتاب ہوتی، ایک کتاب لکھی جاتی۔ اور ہمارا سوال ہے، آپ سے بھی ہے، حکمرانوں سے بھی ہے، آپ نے اس وقت بھی کہا کہ یہ تو بتلاؤ کہ رشدی کا قصور کیا ہے، سلمان رشدی کا کیا قصور ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی شیطانی آیات کے نام سے، اور اس میں اس نے انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام کو طعن و تشدید، گالی گلوچ کا نشانہ بنایا۔ کتاب پاکستان میں شائع نہیں ہوئی، پاکستان میں فروخت بھی نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان میں اس کا ایک نسخہ بھی نہیں پہنچا، ایک نسخہ بھی۔ ہم نے کہا بتلاؤ پھر جلوس کیوں نکالے تھے، احتجاج کیوں کیے تھے، مظاہرے کیوں کیے تھے، ہڑتالیں کیوں کی تھی؟ آج کے حکمرانوں، تم کل اپوزیشن میں تھے، کل تم نے اسلام آباد کی سڑکوں کا گھیراؤ کیوں کیا تھا؟ تمہارا گھیراؤ کرنا تفرقہ بازی نہیں تھا؟ تمہارے جلوس نکالنے وہ ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں تھے؟ تمہارے مظاہرے کرنے، یہ اس وقت سرحدوں پر تمہیں انڈیا نظر نہیں آتا تھا؟ تم نے اس جلوس میں نصف درجن سے زائد نوجوان شہید کرا دیے، بتلاؤ ان نوجوانوں کے خون کا حساب کون دے گا؟ نوجوان شہید کرا دیے، اسے تو عشق رسالت کہتے ہو، اس کو تو ایمان کا داعیہ کہتے ہو، اسے تو تحفظ اسلام کی جنگ کہتے ہو۔ ہمارا چیلنج ہے، رشدی کی کتابوں میں وہ کفر نہیں ہے، خمینی کی کتابوں میں جو کفر موجود ہے۔ تو رشدی کے خلاف تو غیرت ہے، حمیت ہے، اگر وہی رشدی والا کردار خمینی ادا کرے، رشدی ادا کرے تو قابل گردن زدنی ہے، خمینی ادا کرے تو سینے سے لگاتے ہو، یہ تفاوت کیوں ہے؟ یہ تفاوت، یہ دوگلی، یہ منافقانہ انداز کیا وجہ ہے؟ اور شاید میں آپ کے علم میں ایک نئی بات لاتا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، کچھ چند ساتھیوں کے سوا۔ ایران نے رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا نا، دیا؟ آپ سمجھ، اب میں نئی بات آپ کو بتلاتا ہوں، رشدی کی اسی کتاب کا ترجمہ، جب اس کے خلاف ابھی مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا تھا، اسی کتاب کا فارسی میں ترجمہ ایران کے ایک مجتہد نے کیا، اور اسی کتاب کو فارسی میں ایران میں شائع کیا۔ جس شخص نے رشدی کی کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا، خامنائی نے اس شخص کو ایوارڈ دیا تھا، خامنائی نے اس شخص کو۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات رشدی نے اپنے انٹرویو میں کہی، اس نے کہا جس دن خمینی نے میرے قتل کا فتویٰ دیا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ شخص میرے قتل کا فتویٰ دیتا ہے جو میری کتاب کے ترجمہ کرنے والے کو ایوارڈ دیتا ہے، جو میری کتاب کے ترجمہ کرنے والے کو ایوارڈ دیتا ہے، اس نے میرے قتل کا فیصلہ دے دیا، اسے تو اس کو قتل کرانا چاہیے تھا جس نے میری کتاب کا ترجمہ کیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، رشدی نے جو کچھ کہا ہے اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اس نے صحابہ پہ تہمت لگائی، انبیاء کی توہین کی، اور ازواج مطہرات کی اگر گستاخی کی، اس نے سارے حوالے شیعوں کی کتابوں سے نقل کیے، سارے حوالے شیعوں کی کتابوں سے نقل کیے، اور میں آپ کو کتابوں کے نام تک بتلا سکتا ہوں، اس نے کون سا حوالہ کس کتاب سے لیا، کون سا حوالہ کس کتاب سے لیا، اس نے شیعہ کی کتابوں کے حوالے کوڈ کر کے کہا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی ایسے تھے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے، اور چونکہ انہی کی کتابوں کی ترجمانی اس نے کی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو ایوارڈ، اس کے مترجم کو ایوارڈ دیا۔ لیکن جب دیکھا کہ دنیا مسلم بیدار ہو گئی، مسلمانوں میں جذبہ آ گیا ہے، تو پھر اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، کہ جو رخ رشدی کی طرف چلا ہے، اگر مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ اس کی کتاب کا ترجمہ کرنے والے کو ایران میں ایوارڈ دیا گیا ہے، تو یہی جذبات کا رخ ہماری طرف مڑ جائے گا، تو قتل کا فتویٰ صادر کر دیا، قتل کا فتویٰ صادر کر دیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ ایک آدمی کو مروانا چاہتی ہے، وہ آج تک مرا ہی نہیں، آج تک مرا ہی نہیں ہے، گورنمنٹ مروانا چاہتی ہے وہ مرا نہیں ہے، گورنمنٹ مروانا چاہتی ہوتی وہ آج تک دنیا میں نہ ہوتا، اس کے قتل کا اعلان کر کے اور اندرون خانہ اسے تحفظ فراہم کیا گیا، اس کے قتل کا اعلان کرایا گیا اور کوئی آدمی مقرر نہیں کیا گیا تاکہ اس کو تحفظ مل جائے، کوئی دوسرا کوشش نہ کرے، کوئی دوسرا قتل کرنے کی کوشش نہ کرے، پاکستان کا نوجوان تیار نہ ہو کہ بھئی اب تک یہ کام ایران والے ہی کر لیں گے، اور قتل کا اعلان کر دیا، اور آج تک اس کے ساتھ اندرون خانہ ساز باز ہے، نہ بھی ہو، یہ بات رشدی کے انٹرویو میں موجود ہے اور ریکارڈ پر موجود ہے حقائق میں کہ رشدی کی کتاب کے مترجم کو ایران کے خامنائی نے ایوارڈ، یہ بات اور اس کے مقابلے میں قتل کا فتویٰ دوغلی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ خمینی کی کتاب، خمینی کی دوسری کتاب کا نام حکومت اسلامی ہے جسے ولایت فقیہ بھی کہا جاتے ہیں، جس میں خمینی نے یہ نظریہ دیا ہے کہ بھئی تم بارہویں امام کی انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ آئے گا تو حکومت قائم کرے گا، جب تک وہ نہیں آتا سارا نظام حکومت معطل، شریعت معطل، پورا کا پورا دین کا نظام معطل، تم تو بارہویں امام کی 14 صدیوں سے انتظار کر رہے ہو، اور شاید وہ اور زمانہ نہ آئے، آئے گا تو تب اگر وہاں ہو، آئے گا تو تب اگر وہاں، آپ کو علم نہیں؟ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بارہواں امام اصلی قرآن 70 گز کا لمبا لے کر، بارہواں امام موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے کر، بارہواں امام حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر، بارہواں امام پورا وہ تابوت بنی اسرائیل لے کر، بارہواں امام پیغمبر اسلام کی اور 11 اماموں کی پوری تبرکات کو جمع کر کے کتنی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں یہ ساری چیزیں سر پہ لاد کر وہ ایک غار میں چھپا بیٹھا ہے، آج بھی وہ غار عراق میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ اب وہ امام قیامت کے قریب آئے گا، اور آ کر کیا کرے گا؟ یہ تمام سوالہ جات خمینی، اور اسی طرح خمینی نے جس مجتہد کی تعریف کی، جس کی کتاب کا حوالہ دیا کہ ہمارے سب سے بڑے مجتہد ملا باقر مجلسی اور ان کی کتاب حق الیقین کو اپنے مذہب کی مایا ناز کتاب قرار دیا، اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ جب ہمارا امام مہدی ظاہر ہوگا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے مدینہ میں جائے گا، رسول اللہ کے روضے کو اکھاڑے گا، حضرت ابو بکر عمر کو نکال کر زندہ کر کے انہیں درختوں کے اوپر پھانسی پہ لٹکا دے گا، چون قائم واضحت شود عائشہ را زندہ کند تابرو حضرت، جب ہمارا مہدی آئے گا حضرت عائشہ کی قبر پر جا کر انہیں زندہ کرے گا اور ان کے وجود مقدس پہ کوڑے مارے گا، یہ ساری بہت بکواسات ہے، بڑی تفصیلات ہیں، یہ اس امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو قائم آل محمد بھی کہتے ہیں، قائم آل محمد بھی کہتے ہیں، اسے امام زمان بھی کہتے ہیں، اس لیے آپ کو شیعہ کی بہت سی گاڑیوں پر نظر آئے گا قائم آل محمد، قائم آل یا صاحب الزمان یا صاحب الاثر ادرکنی، اور شب برات کی رات کو آپ کو قریب اگر کوئی دریا ہو، کوئی نہر ہو، آپ کے قریب اگر کوئی سمندر ہو تو یہ اس کے اوپر جا کر باقاعدہ پرچیاں لکھتے ہیں، عرضیاں لکھتے ہیں، درخواستیں لکھتے ہیں، پھر آٹے کی گولیاں بنا کر اس میں ڈال کر وہ دریا میں ڈالتے ہیں کہ ہم اس امام کو خط بھیج رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بلا ہے، یہ امام چھپا بیٹھا ہے، 1400 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ امام ہے، اس نے آنا ہے تو حکومت قائم کرنی ہے، اور جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت نافذ نہیں کرے گا بلکہ داؤد علیہ السلام کی شریعت نافذ کرے گا، کیونکہ یہودیوں سے اثر رابطہ ہے نا، اصل تعلق تو ادھر سے ہے، تو خمینی نے ایک نیا دیا، یہ الگ بات ہے، مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد والے فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا جس غار پر وہ اپنے ہیں، وہاں غار پر مجاور بیٹھے ہیں، تو میں نے وہاں جا کر کہا کہ جب یہ امام آئے گا اگر میں زندہ رہا تو میں اس سے ایک سوال کروں گا، مجاور سے کہا، مولانا خود سناتے ہیں کہ میں نے اس مجاور سے کہا کہ جب یہ امام آئے گا میں اس سے ایک سوال کروں گا، کیا سوال کروں گا؟ کہ امام صاحب یہ بتلاؤ، تم جو اصلی قرآن لے کر غار میں چلے گئے، 14 صدیوں سے یہ امت نقلی قرآن پڑھ رہی ہے، 14 صدیوں سے یہ امت گمراہی میں مبتلا ہے، بتلاؤ جو ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں ان کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان کی گمراہی کا ذمہ دار؟ ویسے کبھی کہتے ہیں ہم سلو کے بھی ہم قائل ہیں، اور ہم شیعہ سے کہتے ہیں دیکھو بھائی سلو کر لو، سلو یہ ہے کہ تمہارا امام غائب ہے، تمہارا قرآن بھی غائب ہے، جب تک تمہارا امام غائب ہے تمہارا قرآن غائب ہے، اس وقت تک ہمارا قرآن مان لو، اس وقت تک ہماری شریعت مان لو، اس وقت تک ہمارا عقیدہ مان لو، اور جب تمہارا امام آ جائے گا ہم لکھ کر دیتے ہیں ہم تمہاری شریعت مان لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے آگے سے کہا، شیخ یہ فکر نہ کر کہ وہ آئے گا تو آپ اسے یہ کہیں گے، خدا کی قسم اگر وہ نکلا تو یہ مجاور اسے قتل کر دیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اگر وہ نکل آیا تو ہمارا دھندا کیسے چلے گا، ہمارا دھندا کیسا چلے گا؟ یہ لوگ نذرانے لے کر آتے ہیں ہمیں دیتے ہیں، یہ لوگ چڑھاوے لے کر آتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں، اگر وہ نکل آیا تو ہمارے نذرانے بند ہو جائے گے، ہم مار کے پھر اس کو وہی دفن کر دیں گے تاکہ نذرانوں کا سلسلہ. یہ ہے، یہ خرافات ہیں. بارہواں امام غائب ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. ان کے اکثر گاڑیوں پر اور ان کے بینروں پر لکھا ہوتا ہے یا امام الزمان ادرکنی، یا صاحب الاسد ادرکنی، یا قائم آل محمد ادرکنی، اجر اللہ فرجہ، جلدی آ جائیے، اللہ آپ کو جلدی بھیج دے، آپ پردہ عدم سے جلدی ظاہر ہو جائیں. عرضیاں لکھتے ہیں اور وہ امام اصلی قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو خمینی نے ولایت فقی اسلام، میں تو بات وہاں سے رہی نا، حکومت اسلامی ولایت فقی کتاب میں کہا، وہ ظالموں 1400 سال ہو گئے ہیں تم اسی امام کی انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئے گا تو حکومت بنائے گا، اس کا مطلب تم اپنی حکومت نہیں بناؤ گے؟ نہیں، اس امام کا نائب بھی ہو سکتا ہے جو حکومت قائم کرے، اس امام کا نائب بھی ہو سکتا ہے جو حکومت قائم کرے. اور نائب کون ہو؟ جسے اس زمانے کے شیعہ علماء کہیں کہ تو امام کا نائب ہے، لہذا اس زمانے میں اس امام کا میں نائب ہوں، لہذا حکومت بنانے کا مجھے حق ہے، میرا ساتھ دو. اس نظریے پر وہ حکمران بنا ہے، ایسے نہیں بن گیا. اس کو کہتے ہیں ولایت فقیہ، نائب امام کا تصور. 13واں امام اس کتاب میں، اب دیکھیں یہ کتنی اہم کتاب ہے ہر شیعہ کو قائل کرنے کے لیے کہ میں امام کا نائب ہوں. اس کتاب کو بھی اسلام کے نام پر پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ کتاب پاکستان میں باضابطہ تحریک نفاذ فقہ جعفر یعنی اردو میں شائع کی ہے. میں نے کہا نا کہ خمینی کی ہر کتاب دنیا کے ہر ملک میں اس ملک کی مقامی زبان میں شائع کی جا رہی ہے. پاکستان میں کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے حکومت اسلامیہ کے نام سے. اس کتاب میں کیا ہے؟ یہ کتاب اصل میں عربی میں ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہے، اور اسی کا حوالہ جناب یوسف مجاہد آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. اس کے صفحہ 40 پر خمینی کہتا ہے، ہمارے ضروریات مذہب میں، اسی کا حوالہ جناب یوسف مجاہد آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، اس کے صفحہ 40 پر خمینی کہتا ہے، ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے 12 اماموں کا، ہمارے اور 12 اماموں کو، پہلے امام حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، چوتھے حضرت زین العابدین، پانچویں حضرت باقر، چھٹے حضرت جعفر، اور پھر موسیٰ کاظم، پھر جناب علی نقی، پھر تقی، یہ سارے 12 امام بعد میں غائب ہیں. یہ جو 12 امام حضور کے بعد حضرت علی سے لے کر 250 سال بعد تک پیدا ہوتے چلے گئے، ہمارے اماموں کا رتبہ تمام نبیوں سے اعلی ہے، کوئی ملک مقرب اور نبی مرسل ہمارے اماموں کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. مجھے بتلاؤ جو پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد کو پیغمبر اسلام اور تمام نبیوں سے بالا اور اعلیٰ کہے، تو اس نے ختم نبوت کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ تو ختم نبوت کا انکار کرنے والا، غیر نبی کو نبی سے اعلیٰ کہنے والا، ایک صحابی کو، پھر تابی کو، پھر تبع تابی کو، ایک نیک ولی کو پیغمبر اسلام آمنہ کے لال سے بھی آگے بڑھانے والا، ختم نبوت کو کبھی ختم نبوت کی تحریک میں آپ کے ساتھ رہے؟ جی ہاں بالکل رہے. اس لیے رہے کہ اگر ساتھ نہ رہے تو لوگ کہیں گے ختم نبوت کے وہ بھی منکر ہے، تم بھی منکر ہو. اس لیے ساتھ ہو گئے تھے کہ کل کہیں روک ہماری طرف نہ ہو جائے، کل کہیں روک ہماری طرف نہ ہو جائے. اور وجہ یہ تھی کہ شاہ ولی اللہ فرما گئے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، وقت کے عظیم مجدد نے رات کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی. اب زیارت میں جب آدمی خواب ہوتا ہے تو اپنی مرضی تو نہیں چلتی، لیکن آپ دیکھیے کتنے بڑے آدمی کو کتنی بڑی عظیم ہستی کی زیارت ہوئی. تو خواب میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے شیعہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کس نے پوچھا؟ کس نے پوچھا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو چلو ہمیں تو نہ مانو، ہم تو چھوٹے ہیں سپاہ صحابہ والے، شاہ ولی اللہ کو تو مان لو. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، حضور فرما سکتے تھے کافر ہیں، لیکن اگر حضور ایسا فرما دیتے تو مولوی کہتا خواب کوئی حجت ہے؟ خواب حجت تو نہیں ہے، ہم تو نکال لیتے نا. حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ولی اللہ شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ، تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ کون ہے. یعنی حضور نے بھی فرمایا کہ مطالعہ کر، خود تحقیق اور جستجو، خود آگے بڑھ. ہر ایک کو سبق دیا حضرت ولی اللہ کے ذریعے سے کہ شیعہ کو پڑھ بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو پڑھ لو، تو پڑھ لو، پڑھ کے فیصلہ کر لینا. شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں سبق اٹھا، میں نے شیعہ کی کتب منگوائیں، اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں شیعہ کا عقیدہ امامت صرف پڑھ لو، اور اگر عقیدہ امامت پڑھنا ہے تو آپ کو کون سی مستند کتاب چاہیے؟ مذہب شیعہ میں سب سے مستند پہلی اور بنیادی کتاب جس سے کوئی شیعہ انکار نہیں کرتا، اصول کافی کے نام سے ہے، جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے. کب لکھی گئی ہے؟ شیعہ کی مذہب کی کتاب کوئی نہیں تھی، جب یہ 12واں امام غائب ہو گیا اس وقت تک ان کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی، مذہبی کتاب کوئی نہیں تھی. پھر کیا ہوا جب امام غائب ہو گیا نا، یہ بھی 2 زمانے ہیں، یہ تو بڑی لمبی داستان ہے. اب کیا کیا باتیں کریں آپ سے، جی بھی کرتا ہے کہ اتنی باتیں کر جائیں کہ آپ کے تمام کے تمام وہ باتیں اٹھ جائیں اور کیسٹ ہو جائے گی کوئی سننے والا. میں کہا کرتا ہوں کہ اس 1400 سال کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ میرے نزدیک 1400 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ ہے فقہ جعفریہ. کیا کیا؟ جب کہتے ہیں نا فقہ جعفریہ تو ہم سمجھتے ہیں یار دیکھو یہ تو فقہوں کا اختلاف ہے، تم فقہ حنفیہ چاہتے ہو، کوئی فقہ حنبلی چاہتا ہے، کوئی فقہ شافعی چاہتا ہے، یہ شیعہ فقہ جعفری چاہتے ہیں. اور کہتے ہیں دیکھو امام ابو حنیفہ کی فقہ تو مانتے ہو، حضرت جعفر صادق کی فقہ تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ تو حضرت جعفر صادق تو امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے، پیغمبر کی آل میں سے ہے، حضرت حسین کے پوتے پر پوتے ہیں، تمہیں خان وادہ نبوت کی فقہ اچھی نہیں لگتی، امام ابو حنیفہ کی اچھی لگتی ہے؟ یہ تو فقہوں کا جھگڑا ہے. آؤ میں چیلنج کرتا ہوں اور کر چکا ہوں، کوئی مائی کا لال دنیا میں فقہ جعفریہ کا وجود تو ثابت کرے. حضرت جعفر صادق نے فقہ میں کوئی ایک کتاب لکھی ہو کو لے کر آئے، میں فقہ جعفریہ قبول کر لوں گا. فقہ میں کتاب نہیں، 100 صفحے کا پمفلٹ لاؤ، 10 صفحے کا لاؤ، فقہ میں حضرت جعفر صادق کا 1 صفحے کا پمفلٹ ثابت کرو، ہم فقہ جعفریہ مان لیں گے. حضرت جعفر صادق نے فقہ میں کوئی کتاب، ان کے کسی شاگرد نے بھی فقہ جعفریہ کے نام سے کوئی کتاب، ان کے شاگردوں کے شاگرد نے بھی فقہ جعفریہ کے نام سے کوئی کتاب. حضرت جعفر صادق چھٹے امام ہے، چھٹے امام کا بیٹا 7واں امام بنا، اس کا بیٹا 8واں بنا، اس کا بیٹا 9واں بنا، ان کا بیٹا 10واں بنا، ان کا بیٹا 11واں بنا، ان کا بیٹا جو فرضی بنا دیا گیا جو غار میں چلا گیا وہ 12واں بنا، 12واں امام بھی چلا گیا. ان 200 سال میں بھی کوئی کتاب فقہ جعفریہ کے نام سے وجود میں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی کتاب وجود میں نہیں آئی. جب یہ امام چلے گئے غار میں ان کے بقول، اب اس امام کے بھی 2 زمانے، ایک ہے غیبت صغرا، ایک ہے غیبت کبرا. غیبت صغرا تو یہ ہے جب امام کو شیعوں نے کہا نا جی وہ تو غار میں چلے گئے. بھائی 11واں امام کی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت حسن عسکری جو شیعہ کے 11واں امام ہیں ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد شیعوں نے کہا یار یہ تو امامت ختم ہو گئی، یہ تو امامت ختم ہو گئی، ہم تو امامت کے نام پر جناب اسلام کے مقابلے میں ایک دین لا رہے تھے، اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے، امامت ہو گئی ختم، اب کھانے پینے کا دھندا کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ کسی اور کو لے آئے. انہوں نے کہا ہم نے تو کہا کہ باپ کا بڑا بیٹا امام ہوگا. شیعہ کو پہلے بھی ایک مرتبہ امامت کا چکر پڑ گیا تھا، پہلے بھی ایک مرتبہ امامت کا چکر پڑ گیا تھا، اصول بنایا کہ باپ کا بڑا بیٹا امام کا بڑا بیٹا، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. ہوا کیا، ایک عجیب بات ہو گئی، حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل، بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل، بیٹا پیدا ہو گیا، جوان ہو گیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بھائی اسماعیل 7واں امام ہے، اسماعیل 7واں امام ہے. لیکن کیا ہوا کہ حضرت جعفر صادق کے بعد امام بننا تھا نا، فوت ہونے کے بعد، امامت تو باپ کے فوت ہونے کے بعد ملتی ہے، حضرت جعفر صادق کی زندگی میں اسماعیل فوت ہو گیا. اسماعیل، لوگوں نے کہا اب بتلاؤ بھائی اگر اسماعیل امام تھا تو یہ مرا کیوں، اس کو تو 7واں نمبر پر باپ کے بعد زندہ، اور اگر امام نہیں تھا تو 1 نمبر پہ پیدا کیوں ہوا، امام تھا تو مرا کیوں، امام نہیں تھا تو 1 نمبر پہ پیدا کیوں ہوا. اب جناب گھبرا کر آئے حضرت جعفر صادق کے پاس، دیکھو انہوں نے بزرگوں پر کیسے کیسے الزامات لگائے، خدا کی قسم وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے یہ انہوں نے ان کی وفات کے 200 سال بعد جھوٹ گھڑ کے ان کی طرف منسوب کیا. لیکن واقعہ بتاتا ہوں، کہتے حضرت جعفر صادق کے پاس آئے کہ یہ کیا ہوا، لوگ تو چے میں گوئیاں کر رہے ہیں کہ اگر اسماعیل امام نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اسماعیلیہ فرقہ ہے جسے آغا خانی کہتے ہیں یہ اس اسماعیل کو امام مانتا ہے، وہاں سے دو شاخیں ہو گئی ہیں، وہاں سے وہ اسماعیلی بن گئے، یہ دوسرے موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں اسماعیل سے چھوٹے کو. انہوں نے کہا جی یہ بتلاؤ آپ کے بعد امام کون ہے؟ ان کا موسیٰ کاظم، ان کا بڑے بیٹے تو اسماعیل تھے. انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو اصول تھا کہ باپ کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. پھر وہ مر کیوں گئے؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں، یہ تو اللہ بھول گئے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ بدع، اس کو کہتے ہیں عقیدہ اصول کافی میں باضابطہ عنوان باندھ کر عقیدہ بدع کی تفصیل ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول ہو جاتی ہے، خدا کو بھول واقع ہو جاتی ہے. میں کیا کروں اللہ بھول گیا، اللہ کو بدع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کو بھی بدع ہو جاتا ہے. تو اس کتاب میں 11 روایتیں ہیں. جب امام جعفر سے پوچھا گیا کہ اللہ کو بدع ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہو جاتا ہے. ما بعث اللہ نبیاً، اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا، ہر نبی نے آ کر لوگوں سے اقرار لیا ہے کہ اللہ کو بدع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بدع کا عقیدہ رکھنا تو ہر نبی نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کو بدع ہو جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے اللہ. تو اس وقت تو انہوں نے کہا چلو جی بڑا نہیں تو چھوٹا صحیح، بڑا نہیں تو. لیکن اب نہ بڑا نہ چھوٹا، حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں، حضرت حسن عسکری کی 11 امام کی اولاد نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی پہلے تو ہمیں چلے امامت بچا لی تھی، بڑے کی بجائے چھوٹے کو، اللہ کو بھی کہہ گیا بھول گیا، اب کیا کریں؟ اب آئندہ چل انہوں نے کہا کوئی فرضی بنا لو. آج تو فرضی بنا لیں گے، کل کیا کریں گے؟ 100 سال بعد کیا کریں گے؟ ہمارے بچے کیا کریں گے؟ یہ دھندا تو دیکھو اسلام کے خلاف یہودی لابی تو متحرک تھی. اس نے کہا آج تک تو یہ کر رہے ہیں، آگے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، فرضی بچہ بناؤ اور اسے کرو غائب، اور کہو وہ قیامت تک رہے گا وہی، وہ کیا اسے غائب کر دو. پہلے تو کہا جی 11 امام کا بیٹا تھا، لوگوں نے کہا دکھاؤ ہمیں. کہتے 11 امام نے جن نے عورت سے شادی کر لی تھی بچہ نظر نہیں آتا، بچہ نظر لوگوں نے کہا اچھا نظر نہیں آتا، چلو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہاتھ ہی لگوا دو، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہاتھ لگوا دو. انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا. انہوں نے کہا ہاتھ نہیں لگتا تو آواز ہی سنوا دو. انہوں نے کہا آواز بھی نہیں آتی. انہوں نے کہا پھر ہم امام نہیں مانتے. کہا ہے لاؤ لاؤ. کہنے لگے اچھا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ غار میں چھپ گیا ہے، وہ غار میں چلے گئے ہیں، وہ غار میں. پوچھو ان سے کہ بار میں امام غار میں کیوں گئے؟ کہتے اس لیے کہ لوگ قتل نہ کر دیں، لوگ غار میں چلے گئے. اور امام کے اختیارات بڑے ہیں، یہ بھی یہ تو بڑی بڑی وسیع بات ہے، کہاں کیا کیا بات بیان کریں. تو غیبت صغرا اور غیبت ایک. پھر انہوں نے کہا جی دیکھو اب امام ہر آدمی کو نظر نہیں آتے، ان یہ امام کے قاصد ہیں، ان کو امام صاحب ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ بھی نیڈا. پھر لوگ جناب نظرانے، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، پیسے ان قاصدوں کو دیتے، یہ جنگل میں جا کے تقسیم کرتے. کہتے امام نے قبول کر لی، بڑی دعائیں کر رہے ہیں امام تمہارے لیے، بڑی دعائیں کر رہے ہیں. یہ ہے جن دنوں میں بقول ان کے قاصدوں کی ملاقات امام سے ہو رہی تھی. اس دور میں ایک شخص پیدا ہوا محمد بن یعقوب کلینی، اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں جو من گھڑت روایات تھی وہ ساری جمع کی. عقیدہ امامت کیا ہے، امام کی حیثیت کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، یہ قرآن اصلی ہے یا نقلی ہے، بدلا گیا ہے حضور کے بعد صحابہ کا کیا حال تھا، تقیہ کیا ہے، متا کیا ہے، عقیدہ بدع کیا ہے، اور عقیدہ عصمت قرآن کیا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی. کتاب لکھنے کے بعد اس نے یہ کتاب بڑے ہی احترام سے ان قاصدوں کو دی کہ یہ پکڑو کتاب، یہ امام صاحب کو دکھاؤ کہ یہ کتاب صحیح ہے یا غلط ہے، غلطی ہے تو درستگی کر دیں، صحیح ہے تو تائید و توثیق کر دیں. وہ قاصد اس کتاب کو لے گئے اور 1 مہینے کے بعد واپس لائے. کہنے لگے امام صاحب نے حرف بحرف پڑھا ہے، ایک ایک چیز پڑھی ہے. اور امام صاحب نے کہا ہاذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے. تو یہ کتاب ہے امام کی تصدیق شدہ، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اصول کافی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اصول. تو اب پتا چلا کہ یہ جو فقہ جعفریہ کی بنیادی اور پہلی کتاب ہے، حضرت جعفر صادق کے کتنے 100 سال بعد وجود میں آئی؟ 250 سال. کتنے 100 سال بعد؟ باپ مرے ہوئے کو 250 سال ہو گئے، بیٹا اب پیدا ہو رہا ہے. ہم ایسے بیٹے کو حلالی تو نہیں مان سکتے کہ جس کا باپ 250 سال پہلے مر گیا ہو، بعد میں بیٹا کہہ رہا ہوں 250 سال والا پرانا آدمی میرا باپ تھا، حرامی تو ہو سکتا ہے حلالی. یہ افقہ جعفریہ. چلو ابھی ہم مان لیتے ہیں افقہ جعفریہ، لیکن اب اس اصول کافی کو آپ پڑھیں. یہاں ہے عقیدہ امامت. شاہ ولی اللہ نے اسی کتاب کو بنیاد رکھا. کہ اوروں کی کتاب پڑھیں گے تو کہیں گے جی وہ تو اس کے اپنے فکر تھے، اپنے نظریات تھے، یہ کتاب تو امام سے تصدیق ہو کر آئی ہے. اس میں آپ پڑھیں عقیدہ امامت، امام کون ہے. کہتے ہیں امام ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے، امام کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کلمت اللہ علی الارض. امام جب پیدا ہوتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ امام ہے. امام وہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان ہوتا ہے. امام علی کل شئ قدیر ہوتا ہے. امام کو ماکان ما یکون کا علم ہوتا ہے. امام ہر ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے. امام کے بغیر زمین قائم نہیں رہ سکتی. امام نبیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. امام رب کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے, حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے. یہ عقیدہ امامت ہے, یہ عقیدہ امامت ہے, یہ اس میں تفصیل سے موجود ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں نے عقیدہ امامت پڑھا میرے دل نے کہا ولی اللہ اس کائنات میں شیعہ سے بڑھ کر ختم نبوت کا منکر کوئی نہیں ہے. ختم نبوت کا منکر آپ پڑھ لیجئے, یہی کتاب پڑھ لیجئے. اگر آپ کا دل کہے, ضمیر کہے, آپ کی عقل فہم بصیرت کہے کہ عقیدہ امامت کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے بھی سب سے بڑے منکر ہیں, رب کی توحید کو سب سے بڑے انکاری ہیں, آپ کا دل کہے تو مان لیجئے ہمارا موقف صحیح ہے. آپ کا دل کہے کہ یہ اسلام ہے تو ہمیں بھی سمجھا دیجئے, ہمیں بھی. یہ ہے عقیدہ امامت. تو خمینی نے اسی عقیدے کی تائید کی. اب ہم کلینی کی بات کریں گے, کوئی کہے گا جی مجھے تو اس سوئی کافی ملتی نہیں, مجھے تو محمد بن یعقوب کلینی کو تو کوئی شیعہ کہے گا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں. تو اس عقیدے کی تائید کی خمینی نے اپنی کتاب میں کہ ہمارے ضروریات مذہب میں داخل ہے کہ ہمارے ائمہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل. ختم نبوت کا انکار ہوا یا نہ ہوا؟ آگے چل کر اسی کتاب میں ایک بات آئی. خمینی کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو فرماتے ہیں میں دربار پیغمبر پہ پڑا رہتا تھا, فاقے کی وجہ سے نوبت یہاں تک آتی تھی مجھے غشی پڑ جاتی تھی. لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو جن پڑ گئے ہیں, وہ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے مجھے دبا کرتے تھے. اور بے ہوشی مجھے جنات کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی, بھوک پیاس کی وجہ سے ہوتی تھی. بھئی دربار نبوت چھوڑ کر کمائی کیوں نہیں کرتے تھے, مزدوری کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں دنیا داری کو چھوڑ کر آیا ہی اس لیے تھا. پیغمبر فرماتے جائیں گے میں سینے میں محفوظ کرتا جاؤں گا, پیغمبر بولتے جائیں گے میں سنتا جاؤں گا, پیغمبر دیکھتے جائیں گے میں اس کو اپنے سینے میں سموتا جاؤں گا. یہ وہ ابو ہریرہ ہے جسے آپ پیغمبر اسلام کی احادیث کا کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں, جس نے امت کے سامنے پیغمبر اسلام کی 5,500 احادیث کو پیش کیا ہے. کتنی احادیث کو؟ 5,500 احادیث کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ہیں. ان سے زیادہ کوئی کسی صحابی نے حدیث سے روایت نہیں کی. بھائی بننے والوں نے اور اسلام کے نمبردار, اسلام کے ٹھیکیدار خمینی نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا کہا؟ جب باری ابو ہریرہ کی آئی, کہتا کس ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو؟ وہ جھوٹا انسان جو پیسے لے کے حدیثیں بناتا تھا. اور پھر آگے بڑھ کر اس نے یہ کمینگی کی, کہتا ہے ابو ہریرہ علماء سو میں سے تھا. یہ حوالہ اس کی کتاب میں نہ ہو ہماری سزا گولی ہے. اور اگر اس نے ابو ہریرہ کے بارے میں اتنی بڑی لب کشائی اور اتنی گستاخی کر دی, وہ ہوگا جس کے لیے ہوگا اسلام کا ہیرو. میرے نزدیک کائنات اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. ہوگا جس کے نزدیک ہوگا, ہمارے نزدیک کوئی شاہ نہیں ہے. اس کو کافر کہنے سے کسی کو تکلیف ہو, کسی کو دکھ ہو, وہ جو انتقام ہم سے لینا چاہے لے لے, ہم اس کے لیے اپنے سینے اور اپنی جان کو حاضر کرتے ہیں مگر اپنے ایمان پہ سودے بازی. لیکن یہ کفر دنیا میں کس نام سے جا رہا ہے؟ کس نام سے جا رہا ہے؟ اسلام کے نام سے. اور پھر وہی خمینی ہے جس نے یہاں تک حد کر دی کشف اسرار میں, کہتا ہے ہم اس خدا کو بھی نہیں مانتے, ہم اس خدا کو بھی نہیں مانتے جس خدا نے معاویہ اور عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے. اب مجھے بتلاؤ, قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بادشاہی کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ حضرت عثمان کی خلافت 44 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی. 12 سال تک آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. یہ خلافت کس نے دی؟ کس نے دی؟ آپ نے دی؟ کس نے دی؟ حضرت عثمان, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پھریرے لہرائے ہیں. تاریخ اسلام میں ان سے بڑا شاہ سوار کوئی نہیں آیا ہے. اور 20 سال تک 64 لاکھ مربع میل کے خلیفہ رہے ہیں. یہ خلافت کس نے دی؟ کس نے دی؟ اور وہ کہتے ہیں جس خدا نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے, میں اس خدا کو بھی, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ تو اسلام کا ہیرو ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں. علل اعلان کہتا ہے, میرے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو تعلیمات مینارہ نور ہیں, یہ تعلیمات یہ مینارہ نور ہے, اور ہم جو کہیں وہ تخریب کاری ہے, وہ دہشت گردی ہے. تو میرے بھائی یہ دنیا میں یہ جو لٹریچر جا رہا ہے خمینی صاحب کا, کس نام سے جا رہا ہے؟
اور یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. جو شخص خدانی کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ کتاب پڑھے گا، کتاب پڑھنے کے بعد بتلاؤ اگر اس نے کہا کہ یہ کتاب ٹھیک ہے اور پھر بھی کہا خمینی اسلام کا ہیرو ہے، تو خود اس کا اسلام بچ گیا؟ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں 90 سال تک روس کا جبر، تشدد، بربریت، جن کے دلوں سے ایمان نہ نکال سکی، آج اسلام کے نام پر ان کے دلوں سے ایمان نکال دیا گیا ہے. سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے؟ سپاہ صحابہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے، نظریے اور دین کا تحفظ چاہتی ہے. سپاہ صحابہ ایک فکری جنگ لڑ رہی ہے، ایک یلغار ہے اسلام کے نام پر کہ دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کو تباہ کر دیا جائے. سپاہ صحابہ اس یلغار کے راستے میں بے سر و سامانی کے عالم میں خالی ہاتھ بند باندھ رہی ہے، ایک ایک کونے پہ جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے خون کو زمین پہ بہا کر، اپنے فرض منصبی سے عہدہ بڑا ہونے کے لیے، سبق دوش ہونے کے لیے خالی ہاتھ پھاک دوڑ رہی ہے اور چیختی چلاتی ہے، جگہ جگہ پر واویلا کرتی ہے، یہ کف ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، اور اسے اسلام کا نام نہیں لینے دیں گے، اسے اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی اجازت. یہ سپاہ صحابہ کام کر رہی ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک ایک شخص کی فکر کرنی چاہیے، ایک ایک شخص کو جہنم سے بچانا چاہیے. آپ تو کافروں کو اسلام میں لانے کی فکر کرتے ہیں، اور ہم تو مسلمان جو کافر بن رہے ہیں ان کی فکر کر رہے ہیں. کافر تو اسلام میں آئے یا نہ آئے، یہ آئیں گے کتنے آئیں گے؟ یہاں تو کروڑوں کو اسلام سے نکالا جا رہا ہے. کبھی کبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں تم نے کتنے مسلمان بنائے، تم نے تبلیغی جماعت نے اتنے بنا لیے، فلاں اتنے بنا لیے، اور آدم طارق تو نے کتنے بنائے؟ میں نے کہا آپ کے اس سوال کا جواب میں اس مثال سے دیتا ہوں. سیلاب آ رہا ہے، پانی کا طوفان آ رہا ہے، شہروں کے شہر غرق ہو گئے ہیں، بستیوں کی بستیاں بہ گئی ہیں. ایک شخص سیلاب کے مقابلے میں بند باندھ رہا ہے، ایک شخص شہروں کو بچا رہا ہے، مکانوں کو بچا رہا ہے، اور ایک شخص نئے مکان بنا رہا ہے. نئے مکان بنانے والے کو بھی آفری ہے، اور بند باندھ کر ہزاروں شہروں کو بچانے والے کو بھی آفری ہے. ہم نے نیا مسلمان تو کوئی نہیں بنایا، لیکن کفر کے راستے میں بند باندھ کر ہزاروں لوگ جو کفر کی دلدل میں پھنسنا چاہتے تھے، ہم نے انہیں بچایا ہے، ہم نے ان کے ایمان کا تحفظ کیا ہے، ہم نے انہیں بچایا ہے. نہیں جانتے تو دیکھ لو، کل تک سارے کے سارے لوگ خمینی کو اسلام کا ہیرو نہیں کہتے تھے. پاکستان کی سرزمین میں کیا چھوٹا ہے کیا بڑا ہے، خمینی خمینی ہو رہی تھی. آج بچہ بچہ خمینی کو کتے سے تشبیہ دیتا ہے، اس کے اسلام دشمنی کی وجہ سے. یہ جو لوگوں کے دلوں سے ہم نے خمینی کی عظمت کو، منقبت کو، خمینی کی فضیلت کے یہ جو گن گا کر خمینی کی شخصیت کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا تھا، ہم نے اس کافر لعین شخص کی نفرت دلوں میں بٹھائی ہے. بتلاؤ ہم نے کتنے ایمان بچائے ہیں، بچائے ہیں یا نہیں بچائے؟ اور یہ کفر عالمی سطح پر پھیل رہا ہے. ہم تو بھائی پاکستان میں چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن ہم دنیا میں کہاں جائیں؟ کوئی وسائل نہیں ہے، فکر ضرور ہے. فکر اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کو کہہ سکیں جتنی قوت تھی، طاقت تھی، استطاعت تھی، ہم نے بات کی ہے. ہم بوسنیا میں نہیں جا سکتے تھے، ہم فلپائن نہیں جا سکتے تھے، ہم چائنا میں نہیں پہنچ سکے، ہم روس کی مملکتوں میں نہیں پہنچ سکے، ہم امریکہ، افریقہ اور برطانیہ میں نہیں جا سکے، لیکن جہاں تک جا سکے ہم نے جرت کے ساتھ آواز ضرور بلند کی ہے. یہ کفر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. عزم یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کفر اسلام کے نام پر جائے گا، وہاں وہاں ہم جائیں گے. ہم نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھی جائیں گے، ہمارے مشائخ جائیں گے، علماء جائیں گے. اسلام کے نام پر جہاں کفر جائے گا، اسلام کے نام پر جا کر کفر کے پردے ہٹائے جائیں گے. ہٹائے جانے چاہیے، نہیں ہٹائے جانے چاہیے؟ تو دنیا بھر میں کفر کا مقابلہ یہ نظریاتی جنگ ہے یا نہیں ہے، اور عالمی سطح کی ہے یا نہیں ہے، اور اہم جنگ ہے یا نہیں ہے؟ سپاہ صحابہ یہ کام کر رہی ہے، سپاہ صحابہ یہ نظریاتی جنگ لڑ رہی ہے. سپاہ صحابہ کفر کو اسلام کے نام پر جو پھیل رہا ہے اس کے راستے روک رہی ہے، اس کے راستے میں بند باندھنے کی کوشش میں ہے. اور بڑا کٹھن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو، ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو. یہ راستہ پھر آسان نہیں ہے، یہ ضرور ہے الحمدللہ دلائل کی وہ چٹانیں اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ دلائل کے وزنی پہاڑ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ کسی شخص کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ دلائل کو جھٹلا سکے، لیکن راستہ بڑا پرکتر ہے. وادی
بڑی دشوار گزار ہے. خمینی کا ایک حوالہ دے کر پھر میں بتلاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی خمینی کی یہ کتابیں آخری دنوں میں خمینی نے شاید توبہ کر لی ہو. میں کہتا ہوں مجھے توبہ نامہ دکھا دو, توبہ نامہ دکھا دو. کہتے جی آخری دنوں میں تو اس نے بھائی بھائی کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے. میں کہتا ہوں بھائی بھائی کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے تو چلو یہی دیکھ لو. جب خمینی برسر اقتدار آیا, جب کہہ رہا تھا لا شیعہ ولا سنیہ, لا شرقیہ ولا غربیہ, اسلامیہ اسلامیہ, جب یہ کہہ رہا تھا اور برسر اقتدار آیا تو اس نے ایران کے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے دستور کی شک نمبر 12 میں یہ اضافہ کر دیا کہ آج کے بعد ایران کا صدر وزیر اعظم سوائے شیعہ کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. لا شیعہ ولا سنیہ اتحاد اتحاد کا نعرہ لگانے والے نے ایران میں آنے کے بعد تہران میں مسجد پہ بنانے پہ پابندی لگا دی, اور پورے تہران میں جہاں 500,000 سنی آباد ہے ایک مسجد نہیں ہے. علماء کا قتل عام ہوا ہے, اور آج پورے ایران میں 30% سنی در بدر ہے, مظلوموں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. ان کے بڑے بڑے علماء کرام کو قتل کر دیا گیا ہے. اور پھر خمینی نے مرنے سے چند روز پہلے وصیت نامہ لکھا, مرنے سے چند روز پہلے, اور پھر لکھا کہ میں وصیت نامہ لکھ کر یہ اس کو لفافے میں بند کر رہا ہوں, میری زندگی میں نہ کھولا جائے. جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے, اور میرے بعد وزیر اعظم لوگوں کے سامنے یہ کھول کر پڑھ کر سنائے پارلیمنٹ کو. وہ نہ پڑھے تو پھر سپیکر پڑھے, وہ نہ پڑھے تو میرا بیٹا پڑھے, وہ نہ پڑھے تو چیف جسٹس پڑھے, یہ لوگوں کے سامنے وصیت نامہ پڑھ کر سنایا جائے. آج وہ وصیت نامہ پاکستان میں تحریک انفاذ فقہ جعفریہ نے اردو زبان میں شائع کر دیا ہے, اور ایران نے وہ وصیت نامہ خمینی کی تحریر کا فوٹو شائع کر دیا, تحریر کا فوٹو, اور ساتھ ساتھ کاتب کی لکھی ہوئی وہ وصیت نامے کی تحریر شائع ہو چکی ہے. دنیا کی ہر زبان میں وہ وصیت نامہ چھپ چکا ہے. آخری ایام میں موت سے چند روز قبل خمینی نے وصیت نامے میں جہاں اور بہت باتیں کی, جہاں شاہ فہد کو گالیاں دی, جہاں حکومت سعودی کو برا بلا کہا, جہاں یہ کہا کہ شاہ فہد قرآن کے نام سے کفر پھیلا رہا ہے, جہاں اور بہت بکواس کی, وہاں اس نے کہا کہ میں پوری جرات سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اثر حاضر میں ملت ایران اور اس کے لاکھوں عوام یعنی ایران کی عوام پیغمبر کے صحابہ سے ہزار گنا بہتر ہے. مرنے سے چند روز قبل جس نے پیغمبر کی جماعت کو ایرانیوں سے ادنا کہا اور ایران کے بدماشوں کو پیغمبر کی جماعت سے بہتر کہا, آپ اس کو مومن کہیں گے؟ اس کی تعلیمات کو اسلام کہیں گے؟ اسے اسلام کا ہیرو کہیں گے؟ یہ کفر, یہ دجل, یہ فریب آج دنیا میں اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے. اس کے راستے میں بند باندھنا ہر چھوٹے بڑے ہر مرد عورت کا فرض ہے یا نہیں ہے؟ صرف میرا ہی ہے؟ لیکن راستہ بڑا پر خطر ہے. چلو گے تو حق نواز کی طرح خاک و خون میں لطپت ہونا پڑے گا, چلو گے تو احسان قاسمی کی طرح جوانی لٹانی پڑے گی, چلو گے تو 80 نوجوانوں کا خون دینا پڑے گا, چلو گے تو دن دہاڑے دن کے اجالوں میں 5-5 علماء کو کلاشنوں کی گولیاں کھانی پڑے گی, چلو گے تو بچوں کو یتیم کروانا پڑے گا, چلو گے تو سہاگ اجاڑنے پڑیں گے, چلو گے تو گھر برباد کرنے پڑیں گے. تمام تر تکالیف ہیں, لیکن یہ موقف اگر سچ ہے تو دنیا میں اس کا جھنڈا لہرانا ہوگا, ایک ایک جگہ پر یہ موقف پھیلانا ہوگا. الحمدللہ ہم نے شہادتیں دی. کبھی کبھی لوگ کیا کچھ کہہ جاتے ہیں, اپنے بھی بیگانے تو کہتے ہی کہتے ہیں, اپنے کہتے ہیں اور تم نے علماء قتل کرا دیے, تم نے علماء قتل کرا دیے, تم نے نوجوان قتل کرا دیے, کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں ہم نے اس مقصد کے لیے علماء قتل کرائے ہیں جس مقصد کے لیے نبی قتل ہوئے, جس دین کے لیے آمنہ کے لال کے دندان شہید ہوئے. اگر آمنہ کے لال کے دندان شہید ہو سکتے ہیں, پیغمبر کا چہرہ اقدس زخمی ہو سکتا ہے, اگر اسلام کے تحفظ اور دعوت کے لیے اور کفر اور اسلام کے راہیں جدا جدا کرنے کے لیے اور دجل و فریب کو کفر کا پردہ چاک کرنے کے لیے طائف کے بازاروں میں آمنہ کے لال کے اس نحیف اور آمنہ کے لال کے مقدس وجود پر پتھر برداشت کیے جا سکتے ہیں, تو میرا تیرا وجود, میرا تیرا علامہ پیغمبر کی ذات سے مقدس نہیں ہے. نبیوں کا خون اسلام کے لیے بہ جائے تو کوئی بات نہیں, اور کوئی عالم دین شہید ہو جائے کہتے جی علماء قتل کرا دیے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس موقف پر جانے دی ہیں, ہمیں فخر ہے ہم نے وہی راستہ اپنایا ہے جو صحابہ والا راستہ ہے, ہمیں فخر ہے ہم نے اس دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے, اور ہم آرزو رکھتے ہیں خدا ہمیں بستر کی موت نہ دے, ہمارے خون کو بھی قبول کر لے تاکہ دین کی آبیاری کے لیے ہمارا خون بھی بہ جائے. ہم شرمائے نہیں ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں, ہمارے ارادوں میں حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے. ایک حق نواز تو کیا, ہم ہزاروں حق نواز بھی اس راستے پہ قربان کرنے کو تیار ہیں.
ایک جان تو کیا ہم کروڑوں جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، ایک بچے تو کیا ہم ہزاروں بچے یتیم کرانے کو تیار ہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گھر بار عزت آبرو قربان کی جا سکتی ہے، اور قربان کر کے بھی یہی کہیں گے ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، سپاہ صحابہ عالمی کفر کے راستے میں بند باندھنے اور ایمان کے تحفظ، وہی بات، اپنے گھر کا تحفظ کرتے ہو، اپنے گھر کی بنیاد پر دوسرے کو اینٹ نہیں رکھنے دیتے ہو، اپنی زمین کے مرلے پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتے ہو، اپنے درخت کی شاخ کسی کو نہیں توڑنے دیتے ہو، کیا پیغمبر کا دین لوارث رہ گیا کہ جو چاہے کرتا چلا جائے؟ گھر کے وارث موجود ہیں، زمین کے وارث موجود ہیں، ماں باپ کی اولاد وارث موجود ہیں، پیغمبر کے دین کا کوئی وارث نہیں ہے، صدیق و فاروق کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ لوارث ہو گئے ہیں کہ جو چاہے ان کی پگڑیاں اچھالتا پھرے، تیرے باپ کو گالی دے، تیرا ہاتھ حرکت میں آئے، تیری غیرت حمیت میں جوش آئے، تجھے کوئی گالی دے تو آپ سے باہر ہو جائے، پیغمبر کو گالی دی جائے تو کہتا معاف کر دو بھائی ہیں، باپ کے اوپر گالی برداشت نہیں، جان کا دشمن بن گیا ہے، ماں کو گالی دینے والے کے خون کا پیاسا بن گیا ہے، امی عائشہ کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو تو اسے اب بھی بھائی سمجھتا ہے جس کے تقدس پہ ہزاروں مائیں کو بھانگ دی جا سکتی ہے؟ کیا بات ہے، دنیا کے لیے غیرت مند ہیں، عزت آبرو جان مال کے لیے احساس رکھتے ہیں، دین کے لیے کوئی احساس نہیں ہے۔ پیغمبر کی پوری زندگی نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ دین ہے تو گھر قربان کیا جا سکتا ہے، دین ہے تو مکہ جیسا وطن قربان کیا جا سکتا ہے، دین ہے تو جان دی جا سکتی ہے، دین کے لیے انگاروں پہ لیٹا جا سکتے، دین کے لیے تختہ دار پہ چڑھا جا سکتے، دین نہ چھوڑو سب کچھ چھوڑ جاؤ، دین نہ چھوڑو سب کچھ چھوڑ جاؤ، یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، یہی بلال کا سبق ہے، یہی خبیب کا درس ہے، یہی مہاجرین کی دعوت ہے، یہی انصار کے ملنساری کا جو ہے وہ آگے سے انداز ہے کہ اصل شے ایمان ہے، اصل شے ایمان ہے، دین ہے، باقی سب چیزیں ہیچ ہیں، جب بات دین پر آئے تو سب قربان، جب بات دین پر آئے تو سب قربان۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔